اور دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے عوض میں اپنا ایمان فروخت کر دیا. میرے سینے میں اللہ نے ایمان کی روشنی دی ہے, بھول گیا. گھر لوٹ کے آیا تو جیب میں دولت تھی, دل کی دولت چھن چکی تھی. مراقبے میں یہ نگرانی کرنی پڑتی ہے کہ اندر کا ایمان سلامت بھی ہے. ایک حدیث شریف میں ہے, ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے اسلام کے نام پہ چند رسمیں رہ جائیں گی, چند رسوم کا نام اسلام ہوگا اور مسلمان کے نام پہ خالی نام رہ جائے گا. چیک کیا تو گورنمنٹ کے دفتر میں مسلمانی نام اور کاسٹ میں لکھا ہے مسلم, لیکن یہ مسلم کی زندگی میں جا کے دیکھا تو سب ہے اور اسلام نہیں ہے. فرمایا دنیا کی چھوٹی سی اور تھوڑی سی متاع کے لیے ایمان کا سودا آدمی کر سکتا ہے. اس لیے حدیث شریف میں ایسے فخر سے پناہ مانگی ہے جو انسان کو کفر کے دروازے پر لے جائے. ویسا ختم ہو گیا, اپنوں کے پاس مانگا نہیں ملا, دوسرے مذہب کے لوگ آ گئے, انہوں نے کہا تمہاری قوم نہیں سنبھالتی تم کو, لو یہ پیسہ, لو یہ مکان, لو یہ کاروبار, لیکن کلمہ ہمارا پڑھ رہا. وہ کہے گا خالی کلمہ ہی پڑھنا ہے نا, مجھے سب مل رہا ہے, وہ سودا کر لے گا. دور صحابہ تو ہے نہیں کہ سامنے دولتوں کے ڈھیر ڈال دو, جب بھی یوں کہے کہ یہ دنیا میرے ایمان کو متغیر نہیں کر سکتی, میرے استقامت کے پیروں کو ڈکمگا نہیں سکتی یہ دنیا کی ریل پہ. حضرت علی کرم اللہ وجہ کے سامنے سونے اور چاندی کے ڈھیر لگے ہیں اپنی خلافت کے زمانے میں, خزانے کے دروازے پر داڑھی پکڑ کر کھڑے ہیں. صاحب مختارات نے نقل کیا ہے, بڑی حسرتوں اور افسوس کے ساتھ کہتے ہیں, اے دنیا تو نے بہت سو کے ایمان چھین لیے ہوں گے, تو نے اپنے آپ کو پیش کر کے بہت سو کو ایمانی دنیا سے نکال دیا ہوگا, لیکن سرکار کے قدموں میں بیٹھ کر مجھ پر ایمان کی حقیقت بھی واضح ہوئی ہے اور دنیا کی حقیقت بھی واضح ہوئی ہے, یا دنیا غر بھی گئے گی. اے دنیا میرے علاوہ کسی اور کو تو دھیکا دے سکتی ہے, لیکن تیری آب و تاب تیری چمک چمک سے میں دھوکا کھانے والا. ایمان بڑا قیمتی سرمایا, چند سکوں میں آدمی گاڑی لاتا ہے تو ایک آدمی کو طے کرتا ہے روزانہ صفائی کرنا, چمکانا. 200 روپے کے جوتے لاتا ہے, 50 روپے کا پالش خریدتا ہے. صبح میں جب تک جوتے میں اپنا منہ نہیں دیکھ لیتا وہاں تک باہر نہیں نکلتا. چمکدار جوتا چاہیے, چمکدار گاڑی چاہیے، چمکدار کتاب چاہیے، چمکدار ایمان کہاں ہے؟ اس کی کوئی فکر نہیں ہے کبھی؟ ایک مومن کو سب سے زیادہ اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ اس پر غفلتوں کا غبار نہ آ جائے، اس پر دنیا کی مٹی نہ جم جائے، اس پر گناہوں کے دام نہ لگ جائے، اس پر معصیت کے تھپیڑے نہ پڑ جائے۔ ایسا آب و تاب والا ایمان اللہ کے یہاں کام آئے گا، اور جنت کے دروازے کھول کر فرشتے کہیں گے داخل ہو جاؤ۔ حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمت اللہ، لوگ الگ الگ رہے ہیں اور الگ الگ القاب دنیا میں دیے ہیں۔ سکریا انصاری بہت بڑے محقق عالم تھے، ان کو شیخ الاسلام زکریا انصاری کا لقب دیا، امت میں ان کو شیخ الاسلام تھا۔ ہم تو سب شیخ الچکن ہیں، کھانے پینے میں دوڑتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا اتنا دوڑتا اللہ کے دین کے لیے تو ولی بن جاتا جتنا اس کے لیے دوڑ رہا ہے۔ شیخ الاسلام کتنے تہنیاں ہیں، شیخ الاسلام ہندوستان میں علامہ عثمانی تھے اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی قدس سسیہ لوگوں تھے۔ اب کوئی شیخ الاسلام کیسے بنتا ہے؟ علوم کے گنجینے اللہ جس کو دے دو شیخ الاسلام بنتا ہے۔ اللہ کے مدنی رحمت اللہ علیہ شیخ الاسلام کیسے بنے؟ مختصر جواب، استاد کی خدمت سے بنے۔ پہلے شاگرد جو ہیں وہ ڈرا کرتے تھے کہ اساتذہ ناراض نہ ہو، اب استاد ڈرتا ہے کہ شاگرد کہیں ناراض نہ ہو۔ پہلے شیخ کا بڑا دبدبا اور رعب تھا، اب مرید کا دبدبا بڑھ گیا۔ اس لیے آج وہ فوائد جو حاصل ہونے چاہیے اسلام کے وہ نہیں حاصل ہوتے، وجہ اس کی ہے مالٹا کی جیل میں استاد محترم حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ سخت سردی کا علاقہ ہے۔ آپ میپ پر دیکھیں گے آپ کو نظر آئے گا مالٹا چھوٹا سا جزیرہ ہے، وہاں لے جا کر قید کر دیا تھا انگریزوں نے۔ رات کو اس عالم میں بھی تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، ان بزرگوں کی پابندی تو دیکھو، قید خانہ تہجد نہیں چھوڑا سکا، قید خانے نے گھر چھوڑا دیا، قید خانے نے درس حدیث چھوڑا دیا، قید خانے نے مریدین کو چھوڑا دیا، لیکن قید خانہ تہجد سے نہ رو سکا۔ اپنی نام نہاد خانقاہ میں نہ بیٹھے کوئی اللہ والا قیدی اور مظلوم تو کوئی بات نہیں، اس بنا پر کہ اس کی قید خانے ہی کے اندر خانقاہ ہے۔ حضرت الفسانی رحمت اللہ علیہ قید خانے میں بیٹھ کر انہوں نے وہ کام کیا جو باہر بیٹھ کر لوگ نہیں کر سکتے۔ جو بڑی کتابوں اور تصنیفوں سے کام نہیں کر سکتے اور تقریروں سے نہیں کر سکتے وہ خطوط کے ذریعے سے کیا ہے۔ تاریخ کا یہ عجیب سا واقعہ ہے کہ سلوک کی گتھیاں اور ظالم حاکموں کی چنگل سے رعایا کو نکالنے کے لیے قید خانے سے درد بھرے خط لکھتے رہے۔ مکتوبات مجدد الفسانی موجود ہیں، پڑھ سکتے ہیں آپ۔ دوستو، امت کے درد کے بغیر یہ کچھ نہیں ہو سکتا، غم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ امت کی کڑن کے بغیر آدمی قید خانے میں خود اپنے نکلنے کے ٹینشن میں ہو, دوسروں کی کیا فکر کرے گا؟ لیکن خود کے نکلنے کی فکر کم ہے, اور دنیا کے جنجال میں اور گمراہیوں کے دلدل میں پھنسی ہوئی امت کو نکالنے کا غم زیادہ ہے. سخت سردی کا زمانہ ہے اور تہجد میں ہاتھ کانپ رہے وضو کرتے ہوئے, تشدد پیدا ہو گیا. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ شاگرد عزیز ہیں شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے. کہا حسین احمد, ہاتھ پیر کھینچنا شروع ہو جاتے ہیں, پانی اس قدر سخت ٹھنڈا ہے. شاگرد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. استاد نے کھانے کی شکایت تو کی نہیں, کچھ عزیزوں نے بتایا کہ کھانا جب آتا ہے قید خانے میں بے اختیار آدمی کے آنسو نکل آتے ہیں. کہاں وہ گھر کا کھانا, کہاں قید خانے کا کھانا, یہاں مرضی کا کھانا, وہاں ان کی مزاج کا کھانا. یہ مجرمانہ لوگوں کے لیے کھانا تیار کیا ہے, وہ مسلمانہ کھانا تھا. علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے, جب کھا کر فارغ ہو جاؤ کیا دعا کرو گے؟ فرمایا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. جعلنا مسلمین ہے کہ من المسلمین ہے؟ یہ مفتی علیہ کرام کی بات ہے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, تمام تعریفیں اس پروردگار کی ہیں جس نے کھلایا اور پلایا. یہ دونوں نعمتوں کا ذکر تو مناسب ہے اور اس پر شکر بھی چاہیے, لیکن آگے چل کے فرمایا وہ جعلنا من المسلمین, ہم کو مسلمانوں میں سے بنایا. اچانک یہ تذکرہ کیا ہے؟ ہم کو مسلمان بنایا. اس کے دو جواب ہیں, کھانا اور پینا نعمت ہے, جب یہ دو نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہے تو ایمان تو اس سے بڑی نعمت ہے, اس کا شکر کیسے بھول جائے؟ تو جس پروردگار نے کھلایا اور پلایا اور نعمت عطا کی, ظاہری نعمت کے ساتھ باطنی نعمت ہمیں اسلام کی شکل میں عطا کی, اے اللہ اس کا بھی شکر ادا کرتے ہیں. ایک بار. نمبر دو, صاحب مرکات اور شارح مشکات محقق جلیل ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کھانے والوں کی دو قسمیں ہیں, ایک وہ ہے جو مجرم بن کر کھا رہے ہیں, جو اللہ کا نام نہیں لیتے, جو کلمہ نہیں پڑھتے, جو اللہ کا حکم نہیں بجا لاتے, کھانا ان کو بھی مل رہا ہے لیکن وہ مجرم بن کر کھا رہے ہیں, کھانا ان کو بھی اللہ دے رہے ہیں, لیکن اس نے تو کلمہ پڑھا ہے نا, اللہ کا نام لیا ہے اس نے, اس بنا پر کھا کر یہ دعا کرتے ہوئے کہتا ہے اے اللہ میں مسلم بن کے کھا رہا ہوں, مجرم بن کے نہیں کھا رہا, مجھے مجرموں میں شمار مت کرنا, مجھے مسلموں میں شمار کرنا, اس بنا پر کہ میں تیرا نام لے کر کھا رہا ہوں اور تیرے نام پر کھانا ختم کر رہا ہوں. تہجد کا وقت ہو گیا, تین بجنے والے ہیں, سخت سردی ہے, ہاتھ کانپ رہے ہیں, بڑھاپا ستا رہا ہے, اور تہجد کی نماز کہتی ہے کہ مجھے ادا کرنا ہے, اپنے نائب شاید شاگرد سے کہا, شاگرد ہو تو ایسا ہو جس نے قید خانے میں جانا صرف اپنے استاد کے لیے منظور کیا تھا کہ میں میرے استاد کی خدمت کرنا چاہتا ہوں لیکن جب تک میں مرضیہ کی طور پر قیدی نہ بچ جاؤں, قید خانے میں جا نہیں سکتا, پر میں مجھے بھی قیدی بنا کر رکھ لو اندر, مجرم لکھ لو مجھے, جتنا وہ مجرم ہے نا میرا استاد تمہاری نظر میں میں اتنا ہی مجرم ہوں. یہ جنگ آزادی کے لوگ ہیں, دنیا ان کو کہتی ہے کہ ان کے پاس تو ایمان بھی نہیں ہے. اگر یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں تو پھر کون ایمان والا ہوگا؟ سوال تو یہ ہے. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے اس جملے پر رو پڑے, استاد محترم کے کانپتے ہوئے ہاتھ دیکھ کر رونا آ گیا, کہتے کچھ نہیں زبان سے اظہار کچھ نہیں کرتے, میرے شیخ کے لیے قید خانے میں پانی گرم کہاں سے لاؤں, یہاں کوئی اسٹو ہے, یہاں کوئی چولہا ہے, کہاں سے لاؤں گا پانی؟ لیکن جس کی دھل بن جاتی ہے اس کو اللہ راستے بھی سجا دیتا ہے, جو ٹھان لیتا ہے کسی چیز کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مسائل کو آسان کر دیتا ہے. دوسرے دن وضو کا لوٹا رات کو لے لیا, عشاء کی نماز پڑھ کر خلوت میں جا کر بیٹھ گئے, سینے سے چمٹا لیا لوٹے کو, سکڑ کر بیٹھ گئے, تہجد کے وقت تک اپنے جسم سے چمٹا کے رکھا استاد کے وضو کے پانی کے لوٹے کو, اور شیر نے جیسے ہی آواز کی حسین احمد, فرمایا ہاں گے ہوں, جا کر لوٹا پیش کر دیا, مسکرا کر پوچھا تھا حسین احمد پانی بہت گرم ہے ماشاءاللہ, کوئی جگہ بھی نہیں گرم کرنے کی, ہچکیاں بنی ہوئی ہے, رات کے اندھیرے میں آنسو نظر نہیں آتے, آنسو پوچھتے ہوئے اپنے استاد سے پوچھ رہے ہیں, حضرت پانی مناسب گرم؟ فرمایا ہاں, اس کی ٹھنڈک ٹوٹ چکی ہے. پوچھا اتنا پانی اگر گرم ہوگا تو وضو کر پائیں گے آپ؟ جی بیٹا حسین احمد بالکل. فرمایا بے فکر رہے, کل سے انتظام ہوتا رہے گا, جب تک قید خانے میں رہیں گے تہجد میں گرم پانی ملتا رہے گا. تاریخ لکھنے والوں نے لکھا عشاء کے بعد قید و بند کی مصیبتوں سے تھک کر سونے والے نیند کی آغوش میں غوطہ زن ہوتے تھے, تو شیخ الہند ایک کونے میں اپنے استاد کا لوٹا لے کر پوری رات جاگتے تھے اور شیخ کی خدمت میں پیش کرتے تھے, دعائیں شیخ کی ملی تو اللہ نے شیخ الاسلام بنا دیا. بغیر محنت کے کچھ نہیں ہوتا. اونچے مقامات کی طلب رکھنے والوں کو قربانیاں دے دی, بے قدر کرتے تو قسم المعانی من طلب العلا سہر اللیالی, محنتوں کی بمقدار اللہ تعالی کے یہاں سے اجر کی تقسیم ہوتی ہے. اور جو اونچے مرتبوں کی تلاش میں ہے اس کو رات کو اپنی آنکھوں کو جگانا پڑے گا، اس کو رونا پڑے گا، اسے اپنے آپ کو رلانا پڑے گا، اس کو اپنے آپ کو مسلح پہ بٹھانا پڑے گا، تھوڑا سا نیند کی قربانی، تھوڑا سا آرام کی قربانی دے گا. اس قربانی پر اللہ کے یہاں فیصلہ انعام آپ کا ہوگا. جن کو ملا رات کے رونے سے ملا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ملا ہے، میٹھی نیند کا کچھ حصہ کاٹ دینے سے ملا ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بڑی محنتوں کے ساتھ نظام الملک کے توسی کے مدرسے میں پڑھا تھا، وزیر تھا، مدرسہ قائم کیا تھا. بڑی طویل داستان نے، لیکن امام غزالی حجت الاسلام اور شیخ الاسلام کیسے بنے، تھوڑا سا یہ واقعہ ذکر کروں. کہتے ہیں جب فارغ ہو گئے مدرسے سے تو قافلہ جا رہا تھا وطن عزیز کی طرف. ان سے کہا میں بھی ساتھ چلوں گا تمہارے، اور کتابوں کا بستہ اور کاپیوں کا پلندہ پیک کر دیا اور کارواں کے ساتھ روانہ ہو گئے. پہلے لوگ اس طرح سے سفر کرتے تھے، آج کی طرح نہیں ہے. چابی گھمائی اور آدھی رات کو جہاں جانا نکل پڑے ہوئے. میں تو 12 بجے کے بعد آتا ہوں، سورج کی گاڑیاں اتر جا رہی ہیں. میں نے کہا یہ محترم قافلہ کہاں جا رہا ہے؟ فرمایا چکن کا اعلان آتا ہے. آدھی رات کو قافلے رواں ہوئے ہیں. لوگ قافلوں میں سفر کرتے تھے، اکیلے سفر نہیں کر سکتے تھے، زندگی کا خطرہ ہو جاتا تھا، جان جوکوں کا کھیل ہو جاتا تھا. جوان سال میں حضرت امام غزالی کاروان کے ساتھ نکلے. کھانا منع نہیں ہے دوستو، یہ تو ضمنی طور پر بات ہے، ورنہ کہیں آپ مجھے وہاں دیکھ لیں گے تو کہیں گے مولانا کیوں کھا رہے. کھا سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ دین کی محنت کا بھی خیال رکھو، کچھ اس کے لیے بھی قربان کرو. اللہ نے مال دیا ہے، اچھا کھاؤ اچھا پیو، منع نہیں. راستے میں اچانک قافلے پر حملہ ہو گیا، لوگ اپنا سامان چھپانے لگے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا جو پلندہ تھا وہ بھی ان سے چھین لیا، ڈاکو وہ لے کر بھی چلے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ پیچھے دوڑے، بھائی اس میں تیرے کام کا کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا اتنا وزنی پلندہ ہے کیا؟ فرمایا چند پھٹے پرانے کپڑے ہیں میرے، اور باقی سب برسوں کی عرب ریزی کے بعد استادوں کی تقریریں لکھی ہیں، سب ریم جمع کر کے لایا ہوں. 8 سال کی محنت کا خلاصہ ہے اس میں. تھا تو وہ ڈاکو، لیکن بات بڑی کام کی کر رہے. کہنے لگا تیرا ایک کام کا کیا ہے؟ اس کو یہی کہتے ہیں کہ کوئی اٹھا کے پلندے لے جائے تو تم کورا رہ جائے، اس کو یہ نہیں کہتے. یہ سفینوں میں علم کچھ کام کا نہیں ہے، سینوں میں چاہیے علم. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی سند کے ساتھ. جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کو 2.5 لاکھ حدیثیں یاد تھی سند کے ساتھ. امام مسلم کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی سند کے ساتھ. امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کو 20,000 موضوع حدیثیں یاد تھی. اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو 5,000 حدیثیں یاد تھی. ان کی کتاب الاثار پڑھ سکتے ہیں آپ، نایاب ہے اگرچہ. اللہ نے بڑے علوم سے نوازا. امام اوزائی فرماتے ہیں اس جبل العلم کے سامنے میں ہتھیار پھینکنے پر مجبور ہو گیا ہوں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ستون علم اگر دیکھنا ہو تو امام ابو حنیفہ کو دیکھو. فرمایا ہم سب بچے ہیں امام ابو حنیفہ باپ ہیں. امام غزالی رحمت اللہ علیہ کو بڑا دکھ ہو گیا, دل پہ بات لے کیا بات کہہ رہے ہیں ڈاکو, ایسی بات مجھے نصیحت کر گیا سبق پڑھا گیا. کہنے لگے اب مجھے یہ کتابیں نہیں چاہیے, میں دیکھوں گا میرے سینے میں کتنا محفوظ ہے, کتنا سکینے میں ہے, کتنا سینے میں ہے. اس نے کتابیں ڈال دی. میں تو تجھے نصیحت دینا چاہتا تھا, یہ کتابیں میرے کسی کام کی نہیں, تو لے جا لیکن میری یہ نصیحت کو, میری یہ بات کو یاد رکھنا. حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے خواب میں کسی نے انتقال کے بعد دیکھا, کیا معاملہ کیا اللہ نے؟ فرمایا اللہ نے مغفرت فرما. واقعہ کیا پیش آیا؟ فرمایا جب اللہ کے حضور میں مجھے پیش کیا گیا تو ادھر سے سوال ہوا کیا چاہتے ہو محمد ابن حسن, کیا چاہتے ہو؟ میں نے اللہ کے دربار میں رو کر کہا تیری معافی اور مغفرت کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے, میں معافی کا خواہشگر ہوں, میں مغفرت کا بھکاری ہوں. ادھر سے جواب آیا کہ اگر تیری مغفرت نہ کرنی ہوتی تو تجھے علم کی دولت نہ دیتے. علماء کا مرتبہ کیا ہے یہ اندازہ ہوگا آپ کو. رات کو سوتے نہیں تھے امام محمد رحمت اللہ علیہ, پوری رات کتابوں کے مطالعے میں مصروف, کہیں نمازوں میں مصروف, کہیں دعاؤں میں مشغول. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے بارے میں لکھا ہے دوستو ہم لوگ بہت آسانی سے علم حاصل کرتے ہیں, اپنی مرضی سے آتے ہیں, بیچ میں سے دماغ نہیں چلا تو چلے بھی جاتے ہیں. لوگ میلوں کی میلوں سفر کرتے تھے اور پیدل سفر کرتے تھے, پیروں میں آبلے پڑ جاتے تھے, خون کے پیشاب ہو جاتے تھے, لیکن وہ حدیثوں کے حاصل کرنے کے لیے اپنے مندا کے واقعات میں لکھا ہے 40 صندوقیں لکھی تھی حدیث. جب ان کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد ان کی میراث میں وہ حدیث کی 40 صندوقوں کے علاوہ کچھ نہیں نکلا. حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ چکر کاٹ رہے ہیں, ماں کہہ رہی ہے سو جا بیٹا, جواب کتنا عجیب دیا, ماں کیسے سو جاؤں میں؟ امت تو اس لیے سوئی ہے کہ امام محمد جاگ رہا ہے. اگر میں سو گیا تو امت بدگمان ہو جائے گی اور امت کے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ امت کو سونے دو, اس لیے یہ امت مجھ پر بھروسہ کر کے سوئی ہے. حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے سب کتابوں کو بلائے داد رکھ دیا, لکھنا شروع کیا اپنی یادداشت. چند سالوں کے بعد دنیا کے سامنے ایک نادر اور ایک نایاب کتاب آئی جس کو دنیا احیاء العلوم کے نام سے جنم دیا. دنیا علم کا کوئی طالب علم اس نام سے ناواقف نہیں ہے. یہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی بے شمار کتابوں میں سے ایک نابیلا روزگار اور ایک نایاب کتاب ہے جس میں علوم کے گنجینے آپ پا سکتے ہیں. پوری زندگی کا اسلامی انسائکلوپیڈیا پیش کیا ہے حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے. خبر امام غزالی کیوں ہیں؟ یہ خاندان ہی بڑا عجیب ہے. ہمارے یہاں ایک بیچاری بھولی بھالی عورت, کتنی بھولی تھی, انسان نظر اس بات سے لگائی ہے کہ ایک چپل بیچنے والا آیا تھا, انہوں نے چپلیں دیکھی بڑی ہی ہیں, دام پوچھا کتنے میں دے رہا ہوں, اس نے کہا پڑوس میں تو میں نے 3 میں دی ہے لیکن آپ کی بزرگی کو دیکھتے ہوئے 2.5 میں دے دوں گا. بڑھیا اس سے لڑنے کو تیار ہو گئی, 2.5 میرے اوپر یہ ستم کیوں, مجھے تو 3 میں دینا پڑے گا. 2.5 کو زیادہ سمجھتی ہے 3 کے مقابلے میں. ایک تو یہ بیچاری بھولی بھالی ہے, ایک امام غزالی کی والدہ ہے, کیسی بڑی عالمہ اور کیسی بڑی فاضلہ ہے. ذرا سنو, حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے بھائی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے. ایک صاحب ناراض ہو گئے تھے میرے والد صاحب سے, لائن پاس نماز نہیں پڑھا. جس کو جو موقع ملتا ہے کسی کو دکھ پہنچانے کا, اس میں وہ موقع میں کمی نہیں رکھتا. ابھی اللہ والے کو پریشان کرنے کا دماغی طور پر یہی رکھتا تھا, تیرے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا. میرے والد صاحب سے کسی نے کہا آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, میرے والد صاحب نے کہا پورا عالم میرے پیچھے نماز پڑھے ضروری نہیں, رنگیز میں 40 مسجد ہیں, کسی بھی جگہ نماز ہو سکتی ہے, جہاں اچھی نماز ہو وہاں پڑھ لو کوئی بات. میرے دل میں ذرا بھی دم دگا نہیں ہے کہ میرے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے, ذرا بھی دکھ نہیں, ذرا بھی نہیں. 3 دن کو بیمار ہو گئے, سب سے پہلے میرے والد صاحب ان کی عیادت کے لیے چلے گئے. ارے حضرت آپ سے تو گفتگو نہیں کرتے, پر میں 3 دن سے زیادہ مسلمان کے ساتھ گفتگو چھوڑنا ترک کرنا یا اپنے اعمال کو معلق رکھوانا اللہ کے یہاں, دنیا بھی اغراض کے لیے, اور میں تو بولنا چاہتا ہوں وہ نہیں بولنا چاہتے, لیکن میں جا کے خبر پوچھوں گا. گئے بھی تو انہوں نے جواب اچھا نہیں کیا, مرنے والی مکھی جس طرح بھی نہ کیا اس طرح جواب دیا, پھر بھی ذرا بھی دل کے اوپر بات نہیں. لیکن اخلاق کا اثر ہوتا ہے. آخری وقت میں بھی میرے والد کو یاد کیا کہ اس کے منہ سے یہ کلمہ پڑے اور اس کے کلمے پر میں کلمہ پڑھوں اور جنت میں پہنچوں, کیونکہ بہت لوگ دیکھے لیکن ایسا بھی آدمی نہیں دیکھا کہ دھکے دے دے پھر بھی نہیں نکلتا. اخلاق کا پتلا ہے یہ, اس نے عجیب دل پایا ہے کہ دل کے اندر کوئی داغ نہیں کسی کے لیے, حسد نہیں, اتنا صاف ستھرا انہیں کی طرح دل ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنی والدہ سے کہا کہ دیکھیے نا میرا بھائی میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا, اور لوگ کہتے ہیں یہ عجیب ہے امام بھائی نماز نہیں پڑھتا, تیرے والوں کا کیا زبان پکڑنے کو جائیں گے, وہ تو بولنے والا کچھ بھی بول سکتا ہے, کتنوں کا جواب دیں گے. بہتر یہ ہے کہ خاموش رہو, کام کرتے رہو, سب کا جواب مت دو. ایک جگہ جانا ہوا, انہوں نے لمبی لکھتی لکھتے تھی, مراقبہ کون سی حدیث میں ہے, میں نے کب کوئی حدیث میں نہیں, صرف کرنا تو کر نہیں کرنا تو راستہ کھل جائے. بیٹھ کے سمجھنا چاہے بات تو میں سمجھا سکتا ہوں, میں نے کہا مراقبہ واجب بھی نہیں ہے اور مراقبہ فرض بھی نہیں, کون سی حدیث میں کون سی کتاب میں بتا سکتے ہیں, لیکن تیرا لکھنے کا انداز یہ ہے کہ کوئی میں نے لازم کر دیا ہے مراقبہ, نہیں, یہ تو مرضیہ کی چیز ہے, جن کو جمتا کریں گے, نہیں جمتا نہیں. ایک جگہ جو ہے طلبا نے مجھ سے کہا, حضرت عالم کو ثابت کر دی, میں نے کہا اس کو تو ہمارے بزرگ ثابت کر چکے, ثابت شدہ چیز کو ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, حدیث میں بھی ہے قرآن میں بھی, آفتاب کو ثابت کرنے کی کیا ضرورت, چاند کو ثابت کرنے کی کیا ضرورت, आफ्ताब को समझने के लिए आंखें खोलने की जरूरत है, चांद के लिए रात को आंखें रोशन चाहिए, अगर है मैंने तलबा को कहा बहस में ना पढ़ो, जिनको अपना इत्मीनान है कि भाई ये सही चीज हो रही है वो करेंगे, और जिनको ऐसा लगता है कि ये हमको समझ में नहीं आता तो जिस तरीके में दिल जहरी हो वहां जाकर अपनी इस्लाम करें, लेकिन इस्लाम जरूर करें, छूट ना जाए। ये समझ में नहीं आता तो दुनिया में समझने की बहुत सी चीजें हैं और भी तरीके हैं अपनी इस्लाम के, लेकिन अपनी इस्लाम करें। और किसी को कोई इस्लाम वाला कोई नजर नहीं आता कि भाई मेरे को तो पहले मेरी नजर में कोई समाता नहीं, इतनी बड़ी इसकी नजर है इसमें कोई नहीं समाता, तो क्या करें? तो कहते हैं खुद ही अपना शेख बनकर अपनी इस्लाम करें। क्या करना है? खुद ही अपनी इस्लामी शक्लें पैदा करें। अब अपनी इस्लाम कैसे करेगा आज की बात दूसरी मजलिस में इंशाल्लाह बताऊंगा कि आदमी अपनी इस्लाह खुद कैसे कर सकता है। मम्मी को शिकायत की, हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ने, अम्मी जान भाई जान से कहो ना नमाज पढ़े मेरे पीछे, कहूंगी बेटा। भाई ने कहा बेटा भाई के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते, बड़े बड़े उलमा पढ़ते हैं नमाज, बड़े बड़े मशायख नमाज पढ़ते हैं, तू क्यों नहीं पढ़ता? अगला मम्मी नहीं जमता उनके साथ अपने को नमाज, हकीकत क्या है वो तो बता, मुनासिब नहीं समझ। कहा आज हुक्म है पढ़ना, मां तेरा हुक्म निकालू आज से पढ़ूंगा नमाज, खड़े हो गए आधी नमाज में से घर चले गए। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने घर जाकर वालदा से कहा इससे तो ना पढ़ते तो अच्छा था ना, एक तो नहीं पढ़ते थे तो कोई एतराज नहीं था, पढ़ते थे और बीच में से निकल के चले गए, लोगों को और भी एतराज हो गया ऐसी तो कैसे नमाज पढ़ाता है कि बीच में से भाई को चले जाना पड़ता है। बहुत से लोग जिनके पीछे नमाज नहीं होती उनके पीछे, लेकिन तेरी खुद की नमाज कितनी होती है, ये कभी गौर किया इसका कोई थर्मोमीटर है तेरे पास? उनकी भी नमाज नहीं होती ना उनके पीछे तेरी भी नमाज नहीं होती, लेकिन तेरी खुद नमाज कितनी हो रही है इसको कभी सोचा है? ये सब फजूल है तेरा था। हजरत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है जिनको किसी जगह नमाज के अंदर ऐसा लगे कि यहां किराक सही नहीं है यहां मामला सही नहीं है तो उस मस्जिद में कितना फैलने के बजाय दूसरी मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ रहे हैं ताकि ये मस्जिद कितनों का घर न बन जाए। मस्जिद इत्तेहाद की जगह है, अल्लाह की इबादत की जगह है, सियासत की जगह नहीं है, सियासत का खड़ा नहीं है। यहां पार्टियां मत पैदा करो, यहां इत्तेहाद और मोहब्बत के साथ अल्लाह की इबादत करो। अब हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने जब वालदा से कहा तो वालदा ने बुलाया भाई बेटा आधी नमाज में से चलाया तू तो क्या करूं, हम भी मजबूर था, क्या मजबूरी थी तुझे? पर मैं जब नमाज पढ़ा रहे थे भाईजान मैंने इनके कल्ब की तरफ तवज्जो की, देखा तो फिरका के एक मसले के अंदर गौर कर रहे हैं, इनका दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जो नहीं था। अजीब बात है, इनका दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जो नहीं था, इनका दिल मसले के अंदर मुतवज्जो था, हालांकि नमाज में दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होना चाहिए। अब मां का इल्म देखो, मां कैसी खुदा रसीदा है वो देखो। मां ने कहा ये बात तो ठीक है बेटा तेरी कि तेरे भाई का दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होने के बजाय एक दीनी मसले के अंदर उलझा हुआ था, लेकिन तुझे तो अपना दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जो करना था, तूने उधर तवज्जो क्यों की? तुझे भाई की तरफ तवज्जो करनी चाहिए कि अल्लाह की तरफ तवज्जो करनी चाहिए? हैरान हो गया भाई कि मां तेरे तसव्वुत और तेरे सुलूक और तेरे खुदा रसीदा होने को सलाम करता हूं। جب ماں ایسی عالمہ ہوگی تو بیٹا کیسا ہوگا، جب ماں ایسی ماہرہ ہوگی اور ایسی ذکاوت اللہ نے اور ایسا تقوی و طہارت عطا کی ہے تو پھر اولاد امام غزالی جیسی نہ ہو تو کیا ہو؟ شیخ الاسلام اور حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے انسان کی اسلام کے چار طریقے لکھے کہ انسان اگر اپنی اسلام کرنا چاہتا ہو تو اس کی اسلام چار طریقوں سے ہو سکتی ہے. ان میں سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے. کس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے گا؟ فرماتے ہیں جس کی طرف دل کامل طور پر متوجہ ہو، جس کے لیے دل مطمئن ہو. اور کسی کو اپنا ہاتھ دینے سے پہلے اس کی جلبتوں کے بجائے اس کی خلوت کی باتوں کو ذرا جان لے. خلوت میں وہ کیا بات کرتا ہے، اس کے اعمال خلوت میں کیسے ہیں؟ جلبت میں سب اچھے ہوتے ہیں لیکن پوشیدہ طور پر اس کی فکریں دینی ہے کہ نہیں، اس کے اندر اتباع سنت ہے کہ نہیں، وہ اللہ کے دین کا درد رکھتا ہے کہ نہیں، وہ شریعت کے تابع ہو کر زندگی گزارتا ہے کہ نہیں. اگر یہ تمام خوبیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں تو ایسے کامل شیخ کے ہاتھ میں اگر اپنا ہاتھ دیں گے تو وہ اٹھا کر آپ کو جنت میں انشاءاللہ لے جائے گا. لے جائے گا کا مطلب یہ ہے آپ کو طریق بتائے گا، آپ کو راستہ بتائے گا، آپ کو راہیں بتائے گا، گناہوں سے بچنے کے طریقے بتائے گا، اللہ کے یہاں قبول ہونے والے اعمال کے راستے بتائے گا، آپ کی رہنمائی کرے گا، رہیابی نصیب ہوگی اور امتحان اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما دے گی. بس آج کی بات اسی پر ختم کر دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام نصیب فرما دے. بات کہاں سے شروع کی تھی ہم نے؟ بات شروع کی تھی کہ ہر چیز اسلام کی تعلیم ہے، لہذا جب ہر چیز اسلام کی تعلیم ہے تو ہمارا دل اور ہمارا اندرون کا معاملہ یہ بھی اسلام کا طالب ہے. اور اسلام بغیر اسلام کرنے والے کے نہیں ہو سکتی، اس بنا پر کسی مسلم کے ہاتھ میں اپنے آپ کو پیش کرو تاکہ ہماری ظاہر اور باطن دونوں کو وہ سنوار دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.